بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. روزے رحلت نبی اکرم رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزے شہادت سبت اکبر حضرت امام مشتبہ علیہ السلام، تمام مومنین حاضرین و تمام پیروان ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں خداوند تبارک و تعالی نے یہی روز، جس کی یاد آج ہم بیٹھے یا منا رہے ہیں، اس روز کی طرف مومنین کو حیات رسول متوجہ کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب نبی تمہارے درمیان نہیں ہوں گے، یا طبیعی موت اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یا شہادت کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور بارگاہ رب میں جا پہنچیں گے. اس دن امت کو کیا کرنا ہے، اس دن امت کا حال کیا ہوگا. ابھی رسول اللہ بقید حیات ہیں، جنگ احد میں جو واقعہ پیش آیا، بعض مسلمانوں کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے ہاری، جنگ کا ورق الٹ گیا، مسلمان ایک گروہ جنہیں حضرت نے ایک مورچے کے اوپر بٹھایا تھا کہ اس کا حفاظت کریں اور دفاع کریں، مال غنیمت کی لالچ میں اپنا محاذ چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، اور جس کے نتیجے میں بہت عظیم نقصان ہوا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس جنگ میں حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہو گئے، جن کی شہادت کا رنج رسول اللہ کو بہت شدید تھا، وہ اہل بیت کو، اور اتنا شدید تھا کہ حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنے عہد خلافت میں، اپنے عہد حکومت میں بیان فرمایا کہ اے کاش آج حمزہ سید الشہداء زندہ ہوتے. یعنی امیر المومنین کو حسرت تھی کہ وہ چچا حمزہ زندہ ہوتے. ایک چچا تھے، موجود تھے اس وقت، عباس. جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو رسول اللہ اور علی علیہ السلام کے چچا عباس زندہ تھے. حضرت فرماتے ہیں اگر عباس کے بجائے حمزہ زندہ ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی. بہت عظیم و گران قدر شخصیت ہے حمزہ سید الشہداء رضوان اللہ تعالی علیہ. اس جنگ میں ان جیسی شخصیت شہید ہوئی، اور بہت سارے اور مجاہد و جان برکف صحابہ رسول اللہ کے ان مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے. اس کے بعد کفار نے حملہ کیا جب انہوں نے مورچہ اپنا خالی کیا, چھوڑ دیا اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا, ذمہ داریوں سے غفلت برتی, جس کے نتیجے میں دشمن نے حملہ کر کے مسلمانوں کو پسپا کر دیا. اور اس حملے میں اتنا شدید حملہ تھا, چونکہ پہلے جنگ کی صورت حال یہ تھی کہ مسلمان دشمن کے تعاقب میں تھے, دشمن بھاگ رہا تھا, مشرکین بھاگ رہے تھے, مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے. لیکن جب ان مسلمانوں نے غفلت برتی, اپنا مورچہ چھوڑا, خالد بن ولید جو مشرکین کی طرف سے اس وقت لڑ رہا تھا, اس نے پشت سے حملہ کر کے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا. اب سامنے بھی مشرک, پشت پر بھی مشرک, بیچ میں مسلمان گھیرے میں آ گئے. اس ضربت ناگہانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے, ذات گرامی رسول اللہ بھی زخمی ہو گئے. کہ پھر ان کو کنٹرول بھی کریں نا, یا ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں. جب افواہ اڑی, رسول اللہ زخمی ہوئے, لیکن افواہ یہ اڑائی بازوں نے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں, یہ خبر سنتے ہی وہ جو اکا دکا لڑ رہے تھے مسلمان, انہوں نے بھی جنگ چھوڑ دی. بعض ہتھیار پھینک کے بھاگ گئے اور بعض تلواریں نیام میں ڈال کے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے, رسول اللہ کو تنہا چھوڑ کر. تین آدمی فقط رسول اللہ کے پاس بچ گئے, جن میں سے ایک امیر المومنین علیہ السلام تھے, کہ رسول اللہ کو وہاں سے میدان جنگ سے نکال کر ایک محفوظ مقام پر پہنچایا اور دفاع کیا. جب یہ اتفاق رونما ہوا احد کے میدان میں, وہاں پر یہ آیا اتری جو آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے, جیسے وما محمد الا رسول, محمد رسول ہیں صرف خدا کی طرف سے. یہ جو فرمایا وما محمد الا رسول, محمد فقط رسول ہیں اللہ کی جانب سے, اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال پیش آئی وہ یہ تھی کہ جو ہی انہوں نے سنا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اسلام کا سلسلہ ختم ہو گیا, دین کا قصہ ختم ہو گیا, اور اب سب چیز ختم ہو گئی. لہذا فوراً میدان ترک کیا, اور انہوں نے بھی یہ کہہ کر کہ اب دین ہی ختم ہو گیا, فوراً ہی ارادہ کر لیا کہ ہم بھی اب اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں, دین کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کریں. اب ہم رسول اللہ کی شہادت کو انہوں نے دین کا خاتمہ سمجھا. حتیٰ دو بڑی بزرگ شخصیات جو اس وقت میدان میں موجود تھیں, انس بن مالک کے مامو یا چچا, انس بن مالک کو بہت جید شخصیت ہیں, ان کے مامو یا چچا, اب میرے ذہن میں تھوڑی سی تردید ہے کہ یا رشتے میں ان کے وہ مامو لگتے تھے یا رشتے میں چچا لگتے تھے, یہ بھی بزرگ شخصیت تھی جید. انہوں نے دو اور بزرگواروں کو کھڑے ہوئے دیکھا وہاں پر, پریشان اور حیران اور سہمے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ تم ڈر کیوں گئے ہو، سہم کیوں گئے ہو، اور جنگ کیوں چھوڑ دی تم نے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، اب جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس شخص نے، انس بن مالک کے چچا نے یا ماموں نے یہ جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تم بغیر رسول کے کیوں زندہ ہو؟ بس اٹھو، شمشیر اٹھاؤ اور مقابلہ کرو، اور آپ بھی اپنے رسول سے جا ملو. اور خود یہی جملہ کہہ کر پھر فوراً انہوں نے حملہ کیا. عمر میں ان سے بڑے تھے وہ، یعنی اس طرح کے ماہر جنگجو نہیں تھے، لیکن حملہ کیا. یہ دونوں جوان تھے ان کی نسبت. یہ حیران کھڑے رہے اور وہ اٹھ کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اکیلے. ظاہر ہے دشمن زیادہ تعداد میں تھا، یہ کم ایک فرد تھے. انہوں نے تھوڑی سی جنگ کے بعد ان کو شہید کر دیا، یہ انس بن مالک کے چچا کو. اور ان دو بزرگ، وہ دو بزرگ جو تھے وہ وہیں سے بھاگ گئے جن کو انہوں نے خطاب کیا، بتایا. بعد میں خود انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے ہمیں جاتے ہوئے یہ کہا. جس طرح ہوتا ہے نا، کوئی مرحوم ہو جاتا ہے تو پھر ہر ایک اس کے واقعات سنانے شروع کر دیتا ہے کہ مرنے سے پہلے رات کو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا ہمارے ساتھ کھایا، ہم پہ موبائل پہ ہمارے ساتھ بات ہوئی، کل انہوں نے ہم سے ملنا. اس طرح کی باتیں سب کو یاد آتی ہیں. جب وہ شہید ہو گئے تو انہوں نے خود بتایا کہ وہ شہادت سے پہلے ہم سے یہ جملہ کہہ کے گئے تھے. اور یہ دونوں جید شخصیات یہ وہاں سے نکل کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، بھاگ گئے، وہاں سے واپس نہیں آئے. توجہ فرمائیں، انہوں نے سن رکھا تھا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں. وہ اگر شہید ہو گئے ہیں تو کم از کم اور رسول اللہ کے جنازہ اٹھاؤ. اگر یقین ہو گیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو اور رسول اللہ کا جنازہ اٹھاؤ، اور جنازہ اٹھا کے لے جاؤ مدینے سے. نبی خدا کا جنازہ ہے، آپ کے رسول کا جنازہ ہے، ادب سے، احترام سے. چونکہ جنازہ بھی اگر دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا، دشمن بے حرمتی کرے گا. میت رسول کو دشمنوں کے اندر نہ چھوڑ کے جاؤ، کم از کم اپنے رسول کا جنازہ اٹھا کے لے کے جاؤ تاکہ دشمن بے حرمتی نہ کرے. اسی جنگ کے اندر ہندہ نے جو یزید کی دادی تھی، اس نے حمزہ سید الشہداء کا جگر خنجر سے، چونکہ اس نے ایک غلام کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ اگر تم حمزہ سید الشہداء کو قتل کر دو اس جنگ کے اندر، تو اس نے وعدے دیے ہوئے تھے. ایک وعدہ یہ تھا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گی تھی، اور کچھ غلط وعدے بھی اس نے دیے ہوئے تھے کہ شاید اس مجلس میں ان کا نام لینا مناسب نہیں. ایک حبشی غلام کو یہ وعدے اس نے دیے ہوئے تھے. اس حبشی غلام نے حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا. شہید کرنے کے بعد اس کو آ کر بتایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر. تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، لیکن پہلے مجھے جنازے پہ لے جا. وہ گئی جناب حمزہ کے جنازے پر، اسی حبشی کا خنجر لے کر اس نے سینہ چاک کیا اور جگر نکال کر حمزہ سید الشہداء کا اپنے دونوں ہاتھوں میں اس نے پکڑا اور دانتوں میں چبا کر پھر کہنے لگی کہ اے حمزہ، وہ جو داغ میرے جگر پر پڑا تھا بدر کی جنگ میں کہ تیرے اور علی کے ہاتھوں میرے بڑے عزیز مارے گئے، آج میں نے ان کا انتقام لے لیا ہے. اگر دشمن کے ہاتھ جنازہ لگ جائے، جنازے کا یہ حشر کرے گا. اب حمزہ سید الشہداء رسول نہیں تھے، ایک سپاہی تھے اسلام کے، رسول اللہ کے چچا تھے، مجاہد تھے، اور اتنی خونخاری دکھائی اس عورت نے، تو اگر اس عورت کو رسول اللہ کا جنازہ مل جاتا وہ کیا حشر کرتی. یہ لوگ جنہوں نے سنا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، بجائے اس کے کہ اب ڈھونڈتے کہ رسول اللہ اگر شہید ہو گئے ہیں تو جنازہ کہاں ہے رسول اللہ کا، تاکہ اس کو محفوظ مقام پر لے جائیں اور واپس مدینے لا کر ادب و احترام کے ساتھ دفن کریں. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ رسول اللہ اگر شہید ہو گئے ہیں تو جنازہ کہاں ہے. جو ہی سنا رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، فوراً ذہن میں یہ آیا کہ بس دین کا قصہ ختم ہو گیا, اسلام کا قصہ ختم ہو گیا, اب ہم اپنے آپ کو محفوظ بنائیں. اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم فرار, میدان سے فرار کرو, پھر جا کر اپنی بچت کے دوسرے انتظامات کرو. یہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مجیدہ نازل فرمائی ان لوگوں کی مذمت میں اور توبیخ میں سرزنش کرتے ہوئے کہ جب تم نے سن لیا کہ رسول شہید ہو گئے ہیں تو رسول کی شہادت سے یا رسول کی موت سے دین کی موت تو نہیں ہوئی, اسلام کی موت تو نہیں ہوئی, چونکہ دین اللہ کی طرف سے ہے, دین خدا کی طرف سے ہے, وہ یہ خدا کے رسول تھے, دین کی تبلیغ کے لیے آئے تھے. یہ آج شہید ہو گئے یا بعد میں شہید ہو جائیں گے یا ایک دن ان کو اس دنیا سے جانا ہے, یوں تو نہیں کہ رسول کے آنے سے دین آئے اور رسول کے جانے سے دین چلا جائے. رسول جو دین لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے لے کر آئے ہیں. بس رسول اسلام اگر دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن اسلام تو موجود ہے, رسول خدا اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو خدا تو موجود ہے, خدا کا پیغمبر جو پیغام لے کر آیا تھا وہ چلا گیا, اللہ تو موجود ہے, دین موجود ہے. لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ کی موت کی خبر سن کر یہ سمجھا کہ اب دین ہی ختم ہو گیا. لہذا جن لوگوں نے وہاں فرار کیا, خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنگ سے بھاگ گئے ہیں, فرمایا یہ دین چھوڑ کر چلے گئے ہیں, انہوں نے دین چھوڑ دیا. آپ عزیزان اگر دین درست سمجھ میں نہ آئے, واقعات و اتفاقات انسان سے دین چھوڑا دیتے ہیں. اگر دین کی بنیاد سمجھ میں نہ آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے آ کر امت کو معجزے دکھائے, قرآن میں بھی خدا نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے دیے ہوئے تھے, جن میں سے معروف چند معجزے ہیں. ایک ان میں سے عصا کا اجدہا بننا ہے, ایک لاٹھی تھی موسیٰ کے پاس, وہ لاٹھی جب موسیٰ پھینکتے تو وہ اجدہا بن جاتی, سانپ بن جاتی بڑا. ایک اور معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ تھا کہ اپنا ہاتھ جب نکالتے باہر اپنی پستین سے تو وہ سفید ہو جاتا تھا, ید بیضا, ہاتھ نورانی ہو جاتا, چمکنے لگتا تھا موسیٰ کا ہاتھ. ید بیضا بھی موسیٰ کا معجزہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر معجزات دکھائے ان لوگوں کو, انہیں پیغام موسیٰ سمجھ میں نہیں آیا, فقط موسیٰ کے معجزوں سے متاثر ہوئے تھے. توجہ فرمائیں, موسیٰ کا ایک پیغام تھا اور ایک معجزہ تھا. موسیٰ کا پیغام کیا تھا؟ خدا ایک ہے, خدا تمہارا رب ہے, خدا تمہارا خالق ہے, میں خدا کا نبی ہوں, یہ ایک تورات کتاب خدا ہے, مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ ہونا ہے. یہ پیغام ہے موسیٰ تھا, اللہ کی عبادت کرو, وحدہ لا شریک کی عبادت کرو, یہ پیغام تھا موسیٰ کا. پیغام پہ غور نہیں کیا, فقط موسیٰ کے معجزے پہ توجہ کی ساری, چونکہ معجزہ ایک انوکھا فعل ہوتا ہے, معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے. یعنی ایک لاٹھی کا اجدہا بننا یہ معمولی کام نہیں ہوتا. پسند آیا ان کو, یہ کام پسند آیا موسیٰ کا, کہا یہ اچھا کام کرتے ہیں موسیٰ, جو لاٹھی پھینکتے ہیں تو اجدہا بن جاتی ہے. لہذا جگہ جگہ جہاں بھی موسیٰ نظر آتے تو فوراً کہتے موسیٰ ذرا لاٹھی پھینکیں. موسیٰ کہتے کیوں؟ کہتے دیکھیں کیسے یہ سانپ بنتی. ابھی بھی اگر ہم میں سے بھی کوئی ایسا انوکھا کام کرے تو سب کو دلچسپی ہوتی ہے, بار بار کہتے ہیں ذرا پھر ایک دفعہ یہ کام ایک دفعہ پھر کریں, پھر کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں دوبارہ ذرا ایک دفعہ پھر کریں, پھر کرتے آدمی جی نہیں بھرتا اس سے, انوکھا کام ہے, کہتے ہیں ایک دفعہ پھر کریں یہ کام. موسیٰ سے بار بار کہتے تھے موسیٰ پھر ذرا لاٹھی پھینکے, موسیٰ کہتے کیوں لاٹھی پھینکو, کہتے تھے ذرا دیکھیں مزہ آئے, ذرا مزے لیتے تھے موسیٰ کے معجزے سے مزے لیتے تھے. لیکن جب موسیٰ پیغام سنانا شروع کرتے وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے تھے. اور موسیٰ سے کہتے ہیں آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ جو لاٹھی پھینکتے ہو وہ ٹھیک ہے, یہ جو بات کرتے ہو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ گائے ذبح کرو, ان تذبحوا بقرۃ, خدا نے کیا کہا گائے ذبح کرو, وہ اس بات میں کوئی مشکل ہے سمجھنے میں, گائے ذبح کرو. یہاں سب سے چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں اس کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے, جو ان پڑھ ہے بالکل اس سے بھی پوچھیں یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ گائے ذبح کرو, اس میں کوئی پیچیدگی ہے, کوئی علمی جملہ ہے, یہ سائنس کا ہے, یہ گائے ذبح کرو. کوئی ہے اس مجلس میں جو کہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا؟ سب کو سمجھ میں آتا ہے گائے ذبح کرو, لیکن موسیٰ کی پوری قوم نے اٹھ کر کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں. آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, موسیٰ نے کہا میں کہہ رہا ہوں گائے ذبح کرو, کہتے تھے پھر ہم نے جتنا غور کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ذرا وضاحت کریں, آپ بہت مشکل باتیں کرتے ہیں موسیٰ سے کہا, آپ کی تقریر کا موسیٰ کو کہا تقریر بہت مشکل ہوتی ہے آپ کی, ذرا آسان باتیں کریں. موسیٰ نے کہا میں کہہ رہا ہوں گائے ذبح کرو, اللہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو. وہ کہتے تھے ہم نے پھر بھی غور کیا سمجھ میں نہیں, لیکن یہ کہتے تھے کہ لاٹھی پھینکو, بار بار یہ کہتے تھے کہ بولو نہیں فقط لاٹھی پھینکو. کیوں؟ اس میں دلچسپی تھی ان کی, مزہ آتا تھا ان کو کہ سانپ بنے گا, سانپ دوڑے گا, پھر ہم دیکھیں گے شور مچائیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو, کہنے لگے خوب چلو اتنا تو سمجھ میں آ گیا گائے ذبح کرو, لیکن آخر گائے کی کئی قسمیں ہیں, کون سی گائے ذبح کریں؟ پھر موسیٰ نے بتایا کہ اس طرح کی گائے ذبح کرو, پھر کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو, دم کیسی ہو, اس کی سم کیسی ہو, اس کی وہ کیسی گائے ہو, اس طرح اتنا ٹالتے رہے ٹالتے رہے کہ موسیٰ کے پیغام پہ توجہ نہیں کرتے تھے. موسیٰ کا معجزہ انہیں زیادہ پسند آتا تھا. انبیاء معجزہ کیوں دکھاتے ہیں؟ خداوند معصومین کو طاقت دیتا ہے معجزہ دکھانے کی. معجزہ دکھانے کی طاقت اس لیے نہیں دیتا کہ کچھ لوگ سرگرم ہو جائیں, کچھ لوگ محظوظ ہوں, کچھ لوگ لذت اٹھائیں, مزے لیں. معجزہ اس لیے خدا نے طاقت دی ہے انبیاء کو کہ اس معجزے سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخصیت جو معجزہ دکھا رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. مزے لینے کے لیے معجزہ نہیں ہوتا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ خود نہیں آیا. اب جب کہ پتا چل گیا یہ اللہ کی طرف سے ہے, اب کیا کرنا ہے؟ اب معجزہ ختم ہو گیا, معجزہ نہیں دکھانا, چونکہ یہ معجزے سے یہی ثابت کرنا تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے. جب ثابت ہو جائے یہ اللہ کی جانب سے ہے, اب اگلی بات کرو. جیسے ایک آدمی آتا ہے یہاں کر آ کر آپ کو کہتا ہے کہ میں گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہوں, اب آپ سب سے پہلے پروف مانگتے ہیں کہ آپ اپنا کارڈ دکھاؤ کہ آپ حکومت کے نمائندے ہو یا نہیں ہو. جب انہوں نے دکھا دیا کارڈ, اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آنے کا مقصد کیا ہے, یہی پوچھتے ہیں نا کہ آپ. یہ قبول مان لیا, تسلیم ہو گیا, ثابت ہو گیا کہ آپ حکومت کی طرف سے آئے ہیں, آپ بتاؤ کیوں آئے ہو, کیا لے کر آئے ہو, کیا لینے آئے ہو. لیکن اگر کوئی آدمی آیا آ کر کہے کہ میں حکومت کی طرف سے آیا ہوں, ہم کہیں ثبوت دو, ثبوت کے طور پر وہ اپنا کارڈ دکھائے, کارڈ دکھا کے جیب میں ڈال لے, تھوڑی دیر بعد پھر ہم کہیں پھر ایک دفعہ کارڈ دکھاؤ, پھر کارڈ دیکھیں, پھر جیب میں ڈال لے, آدھے گھنٹے بعد پھر کہیں پھر ذرا کارڈ دکھاؤ, پھر جیب میں ڈال لے دکھا کے, پھر پانچ منٹ بعد کہیں پھر کارڈ دکھاؤ, یہ تو کھیل بن جائے گا. کارڈ دکھانے کا مطلب یعنی میں نے ثابت کر دیا کہ میں حکومتی نمائندہ آیا ہوں یہاں پر. اب بات طے ہو گئی, جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ یہ جعلی آدمی نہیں ہے, حکومت کا ہی بندہ ہے, نمائندہ ہے, تو پھر اگلی بات, جیسے آپ کے گھر کوئی آئے کہ میں عدالت کی طرف سے آیا ہوں, کورٹ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف, آپ کہتے ہیں سر ثبوت دکھاؤ, کارڈ دیکھا, کارڈ دیکھنے کے بعد ثابت ہو گیا کہ آپ کورٹ کی طرف سے ہیں, اب آپ پوچھتے ہیں کہ مقصد بتاؤ کیوں آئے ہو, اب بات بتاؤ کیوں آئے ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معجزہ دیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پتہ چل جائے یہ اپنی طرف سے نہیں آئے, اللہ کی طرف سے آئے ہیں. جب معجزہ دکھا چکے, ثابت ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہیں, تو اب کیا پوچھنا چاہیے جی, آنے کا مقصد بتائیے, آپ اللہ کی طرف سے کیوں آئے ہیں, آپ اللہ کی طرف سے کس مقصد کے لیے آئے ہیں. پھر اس کے بعد مقصد شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد پیغام شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ آتے ہیں اللہ کا پیغام سنانا شروع کرتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل جب پیغام کی باری آتی تھی انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی تھی, جب پیغام کی باری آتی باہر دیکھنا شروع کر دیتے تھے, جب پیغام سنانا شروع کرتے کہتے تھے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, بات ہی مشکل کرتے ہیں, پتہ نہیں کس زبان میں. حالانکہ موسیٰ اسی زبان میں بات کر رہے تھے جو ان کی تھی, عبری میں بول رہے تھے, ان کی بھی عبری زبان تھی, موسیٰ کی بھی عبری زبان تھی, یہ نہیں انہیں سمجھ میں آتا تھا. معجزے کو بازیچہ بنا لیا انہوں نے, اصل پیغام سمجھنا ہے. لیکن جو قومیں پیغام نہ سمجھیں, انبیاء کا پیغام نہ سمجھیں, معجزہ فقط دیکھیں, وہ معجزے کی دلچسپی ان کو لے آئے دین کے اندر اور موسیٰ کا پیروکار بنا دے, یہ قومیں ہمیشہ خطرے کے اندر ہوتی ہیں. کس خطرے کے اندر؟ جو فقط معجزہ دیکھ کر آئیں اور پیغام نہ سنیں اور نہ سمجھیں. جس طرح معجزہ دیکھ کر دین میں آتے ہیں, شعبدہ دیکھ کر دین سے باہر چلے جاتے ہیں. شعبدہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی؟ مداری. مداری جو کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شعبدہ بازی کرتا ہے. اگر ایک مداری آئے, جادوگر آئے, آ کر چشم بندی کرے, مداری بھی یہ کام کرتے ہیں نا آج کل, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے مداری, پہلے زیادہ ہوتے تھے شہروں کے اندر, عید کے موقع پہ اور مختلف موقع پر پیڑ لگاتے تھے لوگوں کو جمع کر کے, سادہ لوگوں کو, اور ورگلاتے تھے, پیسے ان سے بٹورتے تھے. کبھی کوئی چیز جو نہیں ہوتی تھی وہ بس منہ سے آگ نکالتے تھے, ایک کام جو کرتے تھے منہ سے آگ نکالتے تھے, ان کا منہ ایسے ہوتا تھا جیسے آگ نکل رہی ہے منہ سے, حالانکہ ہوتی نہیں تھی. چشم بندی کرتے تھے, لوگوں کی آنکھیں بند کرتے تھے, نظریں نگاہیں بند کرتے تھے, یا کسی کو لٹا کر اس کا سر تن سے جدا کر کے پھر جوڑتے تھے, اوپر کپڑا ڈال کے پھر کہتے تھے یہ دیکھو ہم نے سارے اس کا الگ کر دیا. وہ سادہ لو دیہاتی بےچارا وہ دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا تھا کہ یہ اس نے کیا کر دیا, ایک زندہ آدمی کا سر تن سے جدا کر دیا. جو معجزے دیکھیں وہ پیغام نہ سنیں انبیاء کا, فقط معجزے دیکھ کر نبی پر ایمان لے آئیں, یہ کسی شعبدہ باز اور مداری کے مداری دکھانے سے دین سے نکل جاتے ہیں. یہی کام کیا انہوں نے. لہذا جب سامری آیا مداری, اس نے آ کر شعبدہ دکھایا, بچھڑا بنایا اس نے سونے چاندی کو عورتوں کی مدد سے. یہ عورتوں نے سامری کی بہت مدد کی, جتنے زیورات خواتین کے پاس تھے وہ سارے اٹھا کر اس کو دیے سامری کو, انہوں نے نظر کے طور پر چڑھاوے چڑھائے, اور اس نے خواتین کے زیورات لے کر ان کو پگلا کر ایک مجسمہ بنایا, اور اس مجسمے کے اندر ایسی ٹیکنیک اس نے استعمال کی کہ وہ بولتا تھا, گائے کی طرح بولتا تھا. پھر اس نے کہا کہ یہ خدا ہے تمہارا. بنی اسرائیل موسیٰ کو چھوڑ کر سارے سامری کے پیچھے چلے گئے. سنا ہوا نا سامری کا قصہ. سامری ایک عالم دین تھا موسیٰ کی قوم میں, پڑھا لکھا آدمی جس نے لوگوں کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر ایک بچڑا بنا کر لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا. یہاں مداری نے, سامری نے, شعبدہ باز نے فائدہ اٹھایا اس بات سے کہ یہ قوم صرف انہوں نے موسیٰ کا معجزہ دیکھا ہے, موسیٰ کا پیغام نہیں سنا, موسیٰ کا دین نہیں سمجھا, دین نہیں سمجھا انہوں نے موسیٰ کا. لہذا ان کو آسانی سے ورگلایا جا سکتا ہے. موسیٰ کا پیغام کیا تھا؟ موسیٰ کا پیغام یہ تھا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے, خدا جسم نہیں ہے, خدا آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے, خدا کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا. یہ موسیٰ نے ان کو بتایا. یہ نہیں سمجھ میں آئی ان کو باتیں کہ ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے. سامری نے کہا یہ خدا ہے, اس کی چار ٹانگیں, ایک سر ہے, ایک دم ہے اس کا, اور جو بات کرو جواب بھی دیتا ہے. وہ عورتیں آتی ہیں آ کر اسے بات کرتی ہیں, وہ جواب دیتا ان کو, وہ بچڑا جواب دیتا. چونکہ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں نا, جہاں سے کوئی جواب ملے سمجھتے ہیں یہاں ضرور کچھ نہ کچھ ہے, کچھ چیز یقیناً ہے. ہندوستان میں ایک کالی دیوی کے نام سے ایک کالی دیوی مشہور ہے کہ مسلمان بھی پہلے, وہ کالی دیوی مشترک ہے ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں, دونوں احترام کرتے ہیں اس کا, دونوں اس کی پوجا کرتے ہیں. جب کہیں بھی منت پوری نہ ہو کالی دیوی پر منت چڑھاتے ہیں, وہ منت پوری ہو جاتی ہے. یعنی جہاں بھی جا کر منت چڑھائیں اور منت پوری ہو جائے, وہ سمجھتے ہیں یقیناً اس کے اندر کچھ ہے, وہ کہتے ہیں یہ کالی دیوی کچھ ہے, مسلمان بھی اس کی پوجا کرتے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے جہاں باری لگی ہوئی ہے, کچھ دن ہندو جاتے ہیں کالی دیوی پر, کچھ دن مسلمان جاتے ہیں. یا بھی اس سندھ میں بھی کچھ ایسے مزارات ہیں جو دونوں کے مشترک ہیں, ہندوؤں کے بھی اور مسلمانوں کے بھی. دو میلے ہوتے ہیں, ہندوؤں کا الگ ہوتا ہے وہاں, مسلمانوں کا الگ ہوتا ہے. اگر ان سے پوچھو کیوں ایسے ہے, وہ کہتے ہیں ہندو کہتے ہیں ہماری بھی منت یہیں پوری ہوئی ہے, مسلمان کہتے ہیں ہماری بھی یہیں پہ پوری ہوئی ہے. چونکہ دونوں کی منتیں پوری ہوئی ہیں لہذا دونوں اس جگہ کو, یہی چاہیے ہوتا ہے نا, جہاں پر کوئی منت پوری ہوتی ہے سمجھتے ہیں اس کے اندر یقیناً کوئی خاصیت ہے, کوئی مانویت ہے اس کے اندر. عورتوں نے جا کر چڑھاوے چڑھائے اور سامری نے جو خدا بنایا تھا وہ خدا بن گیا بنی اسرائیل کا خدا. موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو. موسیٰ نے جو خدا سمجھایا تھا, موسیٰ نے جو دین سمجھایا تھا, موسیٰ نے جو رسالت سمجھائی تھی, موسیٰ نے جو نبوت سمجھائی تھی, موسیٰ نے جو امامت سمجھائی تھی, موسیٰ نے جو قیامت سمجھائی تھی, وہ نے سمجھ نہیں آئی. صرف موسیٰ سے اتنی دلچسپی تھی کہ معجزے خوب دکھاتا ہے. مشکل یہ ہوئی, یہ قوم کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکی. آپ قرآن کا بڑے مطالعہ کریں, ہر چند سال کے بعد ایک بڑا بحران بنی اسرائیل کے اندر کھڑا ہو جاتا. کبھی سامری کے پیچھے چل پڑتے, کبھی کیا ان کے اندر خرافات پیدا ہو جاتی, کبھی کیا خرافات پیدا ہو جاتی. مفصل ذکر قرآن نے کیا ہے بنی اسرائیل کا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین موسیٰ سے نہیں سمجھا تھا, صرف معجزوں سے متاثر ہو کر موسیٰ کی قوم میں اور موسیٰ کے دین میں شامل ہو گئے. قرآن نے اس لیے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جو قوم بھی اپنے نبی کا پیغام نہیں سمجھے گی, صرف واقعات اور حادثات دیکھ کر کسی طرف آئی, کچھ واقعات دیکھ کر یہ چھوڑ بھی جائیں گے. جو لوگ واقعات سے متاثر ہوتے ہیں, واقعات, کوئی واقعہ دیکھ کر آتے ہیں, ایک واقعہ دیکھ کر چلے بھی جاتے ہیں. اگر کچھ لوگ آئیں مثلا مسلمان ہو جائیں, کیوں مسلمان ہو جائیں, کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہے جس وجہ سے مسلمان ہو گئے. مثلا فرض کریں کہ کسی جگہ پر سیلاب آیا اور اس سیلاب میں سب کچھ بہ گیا, مسلمانوں کی مسجد بچ گئی, یہ بہت متاثر ہوں گے کہ یہ مذہب بہت سچا ہے, چونکہ سیلاب میں سب کچھ بہ گیا مسجد بچ گئی ہے, پس کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. اب ایک اور سیلاب آیا, اس میں مسجد بھی بہ گئی, صرف مندر بچ گیا. اب یہ کہیں گے کہ اگر مسلمانوں کا مذہب سچا ہوتا تو یہ مسجد کیوں بہ گئی ہے ان کی. ایک واقعہ پیش آیا جس سے مسلمان ہو گئے, ایک واقعہ پیش آیا جس سے اسلام چھوڑ دیا. جو لوگ صرف واقعات دیکھ کر آتے ہیں, وہ جیسے واقعات ان کو لے کر آتے ہیں ایسے ہی واقعات ان کو لے بھی جاتے ہیں. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ آغاز میں اسلام جب شروع ہوا, کچھ لوگ بیت المال دیکھ کر مسلمان ہوئے. بیت المال خزانہ, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے جب تک بیت المال خالی تھا. روز رپورٹ لیتے کہ بتاؤ آج بیت المال میں کتنا پیسہ ہے, انہیں بتایا جاتا کوئی پیسہ نہیں ہے, ابھی تک بجٹ کوئی بھی نہیں, سب خالی ہے. وہ کہتے تھے پھر مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے. نہیں ہوئے مسلمان. کب مسلمان ہوئے؟ جب مکہ فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہو گیا, جنگ حنین میں مسلمانوں کے پاس بہت بیت المال آیا. جب انہوں نے سنا کہ بیت المال بھر گیا ہے ابھی, پھر فوراً آیا کر کہا جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. قرآن نے فرمایا کہ ان کی معلوم ہے یہ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں. یہ جو بیت المال دیکھ کر مسلمان بنے ہیں, یہ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ایک عالم بزرگوار ہیں, انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا. کہا ایک مولانا آئے, شیعہ نہیں تھے, آ کر کہنے لگے کہ اپنے مسلک کے مولانا تھے, وہ آئے ان کو آ کر کہنے لگے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس کو ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بزرگواری کرو, مہربانی کرو, تم شیعہ نہ ہو, تم ویسے ہی اچھے ہو, جس مسلک میں ہو وہی ٹھیک ہو. اس کو تعجب ہوا مولانا کو کہ میں جس کے سامنے جا کر کہتا ہوں شیعہ ہو رہا ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے شیعہ, اور یہ تنہا شیعہ ہے جو کہتا ہے کہ تیرے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہی جس مسلک پر ہے اسی پر رہ کافی ہے. اس نے پوچھا بھائی کیوں آپ کو سر خوش ہوتے ہیں, آپ کو خوشی نہیں ہو رہی؟ کہا نا مجھے خوشی نہیں ہو رہی بلکہ پریشانی ہو رہی ہے آپ کے شیعہ ہونے سے. کہا کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ تم مولانا تو ہو ہی پہلے, جب شیعہ ہو جاؤ گے اب کہو گے کہ اب مجھے مجلسے بھی پڑھواؤ, اب مجھے اشرے بھی لے کر دو, اب مجھے یہ بھی کر کے دو, اب پھر کہو گے اب مجھے شادی بھی کراؤ, پھر کہو گے اب مجھے مدرسہ بھی بنا کے دو, پھر کہو گے اب آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی جائے گی. کیوں کہ آپ کس لیے شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ اس لیے شیعہ ہونا چاہتے ہو کہ ایک تو شیعہ داد بہت اچھی دیتے ہیں اور دوسری شیعہ فیس بہت زیادہ دیتے ہیں. تو جو فیس اور داد دیکھ کر شیعہ ہو جائے, اگر کسی اور نے اس کو زیادہ فیس دی تو یہ چھوڑ جائے گا, دوسری طرف چلا جائے گا. یہ کہہ لے سنت کے مولانا جانتے ہیں, ایک ایک کیا نام لے لوں ان کا عرض نہیں ہے, مولانا کوثر نیازی, سب نے نام سنا ہوا ان کا. ہاں وہ تقریر کرتے تھے, اچھے تقریر کرنے والے خطیب تھے, تھے اہل سنت. کچھ ان کو چند تقریریں شیعوں کے اندر موقع ملا کرنے کا, بعد میں انہوں نے اخبار میں بھی لکھتے تھے, کالم بھی لکھتے تھے. ایک اخبار میں پھر انہوں نے کالم لکھا, کہا کہ تقریر کرنے کا مزہ شیعوں میں آتا ہے, خطیب کم بولتا ہے مجمع زیادہ بولتا ہے. وہ داد دیکھ کر کہتے تھے شیعہ ہونے کو جی کرتا ہے, چونکہ داد بہت دیتے ہیں. تو جو داد دے کر شیعہ ہو جائے, وہ داد کم ہوئی تو وہ چلا جائے گا. جو چیز دیکھ کر متاثر ہو کر کوئی آئے گا, وہی چیز متاثر ہو کر چلا جائے گا. ایک مولانا صاحب تھے, ان کے ساتھ باڈی گارڈ تھے, تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے ساتھ باڈی گارڈ رکھے ہوئے ان کو کیا دیتے ہو؟ کہنے لگے 6,000 روپیہ. میں نے کہا یہ 6,000 روپے کے لیے آپ کی جان بچائیں گے, تو اگر کسی نے 7,000 روپے دے دیے تو آپ کو گولی بھی مار دیں گے. ظاہر ہے جو پیسے کے لیے آ کے آپ کو بچا رہا ہے تو پیسے کے لیے مار بھی سکتا ہے. کیا جذبہ ہے, کیا اس کے لیے, اس کی نظر میں ہے کیا چیز, کس لیے آیا ہے؟ قرآن ذکر کرتا ہے کہ کچھ لوگ بیت المال دیکھ کے مسلمان ہوئے, صرف بیت المال کے لیے. جو واقعات سے متاثر ہو کر آتے ہیں کسی لائن پر, وہ واقعات سے متاثر ہو کر چھوڑ بھی جاتے ہیں. عموماً آپ دیکھیں کسی جگہ اگر آنا شروع کیا, دعوت ہوتی ہے, افطار ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے, اگر تبرک اچھا ملتا ہے تو آنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ایک دفعہ افطار ڈھیلی ملے کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں, ایڈریس ادھر اتنی اچھا مینیو ادھر نہیں, چھوڑ دیتے ہیں وہاں. کچھ لوگ انقلابی ہو گئے, کس وجہ سے انقلابی ہو گئے؟ چند ایک واقعات سنے انہوں نے, واقعات سن کر انقلابی ہو گئے, اور چند خبریں اور سن کر انقلاب چھوڑ, کیونکہ میڈیا سے انقلابی ہوئے نا, میڈیا نے ایک واقعہ نقل کیا یہ انقلابی ہو گئے, میڈیا نے ایک اور واقعہ نقل کیا یہ انقلاب چھوڑ کر چلے گئے. جو چیز انسان کو لے کر آتی ہے اسی چیز سے انسان لوٹ بھی جاتا ہے. لیکن اگر انسان دین کو سمجھے, معرفت کے ساتھ پیغام خدا سمجھے, پیغام انبیاء سمجھے, پیغام آئمہ سمجھے, معرفت کے ساتھ آئے, اس کو آندھیاں بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتی, اس کو موت بھی اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتی. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے صحابہ مجھے ملے ایسے کسی کو بھی نہیں ملے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کی چابیاں دیکھ کر نہیں آئے تھے حسین علیہ السلام. شب عاشور چراغ بجھا کر امام علیہ السلام نے کہا کہ کل سب مر جاؤ گے, چلے جاؤ آج رات. نہیں گئے, نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, یہ کیوں نہیں گئے؟ آیا ہم وہاں ہوتے وہیں پر رہتے؟ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے اس شب وہاں پر وہیں پر ہوتے. ہر ایک آدمی سوچے. انہیں سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ میں راضی ہوں تم سے, میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی ہے تم سے. تو ہمیں تو اتنا ہی چاہیے نا کہ اللہ راضی ہو جائے, اور اللہ اتنا راضی ہو جائے کہ جنت میں چلے جائیں ہم. جب جنت کنفرم ہو جائے تو اب اتنے سخت میدان میں رہنے کی ضرورت کیا ہے, بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی. وہ کیوں نہیں چھوڑ کر گئے؟ اس لیے کہ وہ جنت اور حور کے لیے نہیں آئے تھے, وہ واقعات سن کر نہیں آئے تھے, انہیں کوئی حادثہ لے کر نہیں آیا تھا, وہ کوئی معجزہ دیکھ کر نہیں آئے تھے, وہ معرفت کے ساتھ آئے تھے, وہ سمجھ کر آئے تھے, انہیں پتا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ جملہ جو سید الشہداء نے کہا اسی شب عاشور اس خیمے کے اندر امام علیہ السلام نے ان کو اپنی شہادت کا مقام بتایا, اور ہر ایک کو یہ بھی بتایا کہ تم کیسے شہید ہو گئے. اپنی شہادت کی کیفیت دیکھ کر بھی نہیں اٹھ کر گئے. کیوں اٹھ کر نہیں گئے؟ یہ دین اگر انسان یہ دین سیکھ کر آئے پھر کوئی چیز انسان کو میدان سے نہیں نکال سکتی. حتی سید الشہداء شہید بھی ہو جائیں, شہادت حسین کے بعد یوں نہیں کہ ان کا دین ختم ہو گیا, بلکہ ان کا دین زندہ تر ہو گیا ہے. ان کا دین زندہ تر ہو جاتا ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ خبر جو تمہارے اندر پھیلی ہے پیغمبر شہید ہو گئے ہیں, وما محمد الا رسول, محمد رسول خدا ہیں, رسول خدا شہید ہو گئے ہیں, لیکن دین تو باقی ہے, رائے خدا باقی ہے, پیغام خدا باقی ہے. موت نبی اگر تم سمجھ کر, پیغام نبی سمجھ کر اگر تم نے دین اپنایا تھا تو نبی کی شہادت کے بعد دین کے اندر اور پختہ تر ہو جاتے, تمہیں پتہ چل جاتا کہ پہلے نبی دین کا دفاع کر رہے تھے, اب نبی شہید ہو گئے, ہم نے دین کا دفاع کرنا. اگر دین کو سمجھا ہوتا, لیکن چونکہ دین کو نہیں سمجھا تھا, رسول اللہ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ہوئے تھے, شخصیت سے متاثر ہوئے, دیکھا شخصیت شہید ہو گئی, اندھیرا چھا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے, بھاگ گئے وہاں سے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ نازل فرمائی, وما محمد الا رسول, محمد رسول ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے, چونکہ دشمنوں نے یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ امام خمینی کے بعد انقلاب ختم ہو جائے گا, خود ہی ختم ہو جائے گا, یہ صرف اس شخصیت کی وجہ سے باقی ہے انقلاب. امام نے اپنے وصیت نامے میں بھی لکھا کہ ایک خدمت گزار کے جانے سے دین خدا کا راستہ بند نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. ایک خدمت گزار اگر اٹھ جائے اس کے اٹھ جانے سے قوم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. عزیزان, وہ لوگ جو انبیاء کا پیغام سمجھ جائیں, آئمہ کا پیغام سمجھ جائیں, وہ آئمہ اور انبیاء کی شہادت کے بعد مایوس نہیں ہوتے, بلکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ذمہ داریوں میں اب مزید اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ وہ بوجھ جو پہلے دوش نبی پر تھا اب وہ ہمیں منزل تک پہنچانا ہے. لیکن جو پیغام نہ سنیں نہ سمجھیں, صرف واقعات سے متاثر ہو جائیں, انہیں یہ خبر مایوس کر دیتی ہے. خبریں سن کر مایوس ہونا اور خبریں سن کر خوش ہونا. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی خبروں میں آتا ہے ایک دہشت گرد جیل سے بھاگ گیا, قوم کانپنے لگتی ہے سب. خبر ایک میڈیا پہ خبر ہے ایک دہشت گرد جیل کا تالا توڑ کے یا اس کو بھگا دیا گیا. آئے دن ہوتا ہے نا پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹیررسٹ وہ جیل سے بھاگ گیا, سب ہم کانپنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. اور جب سنتے ہیں خبروں میں آتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ پکڑا گیا بہت خوش ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں اب ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا. خبریں سن کے خوش ہوتے ہیں, خبریں سن کے پریشان ہو جاتے ہیں. خبریں سن کے پریشان ہوتے ہیں, خبریں سن کے خوش ہو جاتے ہیں. ایک حکومت بدلتی ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں, دوسری حکومت آتی ہے پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے اچھے دن آ گئے ہیں. لیکن وہ حکومت جب دو مہینے چلتی ہے پھر اس کے بعد اپنا رنگ دکھاتی ہے, پھر وہ یہ حالت, پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کس قوم کی یہ حالت ہوتی ہے جو خبریں سن کر خوش ہو اور خبریں سن کر پریشان ہو؟ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو نہ راستہ سمجھ میں آیا, نہ مقصد سمجھ میں آیا, نہ منزل سمجھ میں آئی, نہ ذمہ داری سمجھ میں آئی. خبروں سے خوش ہوتے ہیں, خبروں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ خبریں نہ خوشی کی ہیں نہ غمی کی ہیں. ان خبروں پہ سن کے خوش بھی نہ ہوا کرو, ان خبروں پہ پریشان بھی نہ ہوا کرو. خوش کب ہو اور پریشان کب ہو؟ خوش اس دن ہو جس دن اپنے آپ کو میدان میں پاؤ, اس دن خوش ہو جاؤ. اور پریشان کب ہو؟ پریشان اس دن ہو جس دن میدان خالی ہو, کوئی بھی نہ ہو آپ میں سے, اس دن آپ کو پریشان ہونا چاہیے. یہ کاذب خوشیاں اور کاذب غم ہیں, جھوٹے غم ہیں. ان کو خوشی تھی کہ رسول اللہ ہمارے اندر موجود ہیں, اب رسول اللہ شہید ہو گئے, پریشان ہو گئے. امیر المومنین کو رسول اللہ کے زخمی ہونے کا بھی دکھ تھا, رسول اللہ کی وفات کا بھی. جتنا علی کو دکھ تھا اتنا کسی اور کو نہیں تھا. لیکن علی نے نہ رسول اللہ کے زمانے میں کبھی میدان چھوڑا, نہ رسول اللہ کے بعد میدان چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ جس میدان میں رسول اللہ نے لا کر علی کو کھڑا کر دیا گیا تھا, اب کوئی طاقت علی کو اس میدان سے نکال نہیں سکتی, ہٹا نہیں سکتی. علی اقتدار میں ہو تو بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, اگر اقتدار میں نہ ہو تو بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. یوں نہیں کہ اگر مجھے پوسٹ ملی تو میں دین کی خدمت کروں گا, اگر پوسٹ نہیں ملی تو میں دین کی خدمت نہیں کروں گا. آپ نے دیکھا امیر المومنین کو جب پوسٹ ملی ظاہری, تو بھی وہی خدمت کی جو ان 25 سال میں کی جن میں پوسٹ نہیں تھی امیر المومنین کے پاس. ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹے. دکھ ضرور تھا رسول اللہ کی شہادت کا و رسول اللہ کی وفات کا, لیکن میدان خالی نہیں کیا, میدان ترک نہیں کیا. اس لیے یہ لفظ قرار جو امیر المومنین کا لقب ہے, رسول اللہ نے یہ لقب دیا امیر المومنین کو, قرار. قرار یعنی نہ بھاگنے والا, ڈٹ جانے والا. یہ قراریت علی علیہ السلام کے آخری لحظے تک باقی و برقرار رہی. کوئی میدان علی نے ترک نہیں کیا, کوئی میدان نہیں چھوڑا. ستم لوگوں نے کیے پھر بھی میدان چھوڑا نہیں, جفا و جور کیا پھر بھی میدان نہیں چھوڑا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, ایک جملہ بار بار فرماتے تھے اور اب رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ خامنئی دامہ ذیل العالی اس کو زیادہ تعلیم دیتے ہیں اپنی قوم کو اور اپنے پیروکاروں کو, وہ یہ ہے, وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں ٹرم, وہ ہے حضور در سہنا. سہنا سہن جیسے لکھتے ہیں سواد کے ساتھ, حضور در سہنا. سہنا میدان کو کہتے ہیں فارسی میں, جس کو ہم میدان کہتے ہیں اس کو فارسی زبان والے سہنا کہتے ہیں. حضور در سہنا یعنی حضور در میدان. امام خمینی فرماتے تھے کہ ہمیشہ جو تمہارا میدان عمل ہے, جو تمہارا ذمہ داری کا میدان ہے, ہر قیمت پر اس میدان میں تمہیں حاضر رہنا چاہیے. حق شکست کب کھاتا ہے؟ قوم شکست اس وقت کھاتی ہے جب اپنا میدان چھوڑ جائے. جب میدان چھوڑ جائے اس وقت وہ قوم شکست کھا جاتی ہے. جنگ احد میں یہی ہوا, رسول اللہ نے وہ گروہ جس میدان میں متعین کیا تھا کہ تمہیں اس ٹیلے پہ رہنا ہے, انہوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا اور غنیمت کے پیچھے چلے گئے. آج اگر ہم سب پریشان ہیں, پوچھتے بھی ہیں یہ حالات ہمارے ساتھ کیوں ہو گئے. آج شیعہ پاکستان میں اور پوری ملت پاکستان, ہم محدود نہ دیکھیں, پوری پاکستانی قوم آج جن حالات سے دوچار ہے, پوری قوم. یہ کیوں حالات ایسے پیش آئے؟ اس وجہ سے پیش آئے کہ کچھ لوگوں نے اپنا میدان چھوڑ دیا ہے. جس میدان پہ ان کو ہونا چاہیے تھا وہ میدان ترک کر دیا, میدان ترک کر کے مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے. جب میدان ترک کر کے مال غنیمت کے پیچھے پڑے, دوسروں نے آ کر میدان سنبھال لیا, قبضے میں کر لیا. آج سیاست کا میدان کچھ لوگ چھوڑ کر سیاست کا میدان کسی اور جگہ جا بیٹھے, مال غنیمت کے پیچھے پڑ گئے, سیاست لٹیروں نے آ کر قبضہ کر لیا. قومی افق, اجتماعی میدان, سماجی میدان, تعلیمی میدان, جن لوگوں کو یہ میدان سنبھالنے چاہیے تھے, آج تعلیم پہ کس کا قبضہ ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر جو تعلیم پہ, تعلیم کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے, تعلیم پہ ان لوگوں کا قبضہ ہے جنہوں نے تعلیم کو بزنس بنا لیا ہے. تعلیم بھی غلہ منڈی کی طرح بکتی ہے ابھی, جس طرح غلہ منڈی کے اندر گڑ چینی بکتا ہے, اس طرح تعلیم بھی بکتی ہے, صرف بزنس ہے. کیوں ہوا یہ کام؟ اس لیے کہ وہ معلمین جن کا یہ میدان تھا کہ قوم کی تعلیم کا انتظام کریں, انہوں نے یہ میدان چھوڑ دیا اور مال غنیمت کے پیچھے چلے گئے, اپنا فریضہ چھوڑ دیا, ممبروں کے اوپر کون لوگ آئے. جو میدان بھی آپ چھوڑیں گے وہ میدان زیادہ خالی نہیں رہتا, فوراً اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. آپ تجربے کے طور پر چند دن کے لیے اپنا گھر خالی چھوڑ دیں, آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی, بیڑ آ جائے گی, مچھرے آ جائیں گے, مچھر مکھی آ جائے گا, اور کوئی چرسی بھنگی نشہ کرنے والا آ جائے گا, اور بعد میں قبضہ مافیا آ کر آپ کے گھر پر قبضہ کر لیں گے. اگر زمین آپ کی ہے, پلاٹ آپ کا ہے, آپ نے اس پر گھر نہیں بنایا, تو کچھ عرصے بعد اس پر قبضہ ہو جائے گا. جس کا جو میدان ہے, اگر وہ میدان اس نے خالی چھوڑا, اس میدان پر قبضہ ہو جائے گا. یہ ممبر اس پہ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ ورثہ انبیاء کو, العلماء ورثۃ الانبیاء. ممبر پہ علماء کو ہونا چاہیے تھا. علماء نے یہ میدان خالی چھوڑا, پیشہ وروں نے آ کر سنبھال قبضہ کر لیا اس پر, پیشہ وروں کے قبضے. اب سب روتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہی ہونا چاہیے, اور کیا ہونا چاہیے؟ خالی پلاٹ پر قبضہ ہونا چاہیے. جو میدان بھی آپ چھوڑیں گے اس پر قبضہ ہوگا, اور قبضہ کرنے والا بے رحم ہوتا ہے, وہ اتنا مہربان نہیں ہوتا کہ آپ اسے التجا کریں جی مہربانی کر کے زمین ہماری ہے چھوڑ دیں. وہ کہے اتنا شریف آدمی ہے, اگر وہ شریف ہوتا تو قبضہ نہ کرتا. حضور در سہنا, یعنی میدان میں حاضر رہو عزیزان, میدان میں حاضر رہو. جس میدان میں آپ کا حضور ضروری ہے, میدان سے مراد شہر کا چوراہا نہیں ہے, سٹیڈیم نہیں ہے, اس میدان سے مراد خاک کا میدان نہیں ہے, عمل کا میدان, میدان عمل. ہر وہ میدان جس میں آپ کے عمل کی ضرورت ہے, میدان ذمہ داری, جس میدان میں آپ کا ہونا ضروری ہے, اس میدان میں اگر آپ نہ ہوئے میدان خالی رہ جائے گا. میدان خالی رہنے کا نتیجہ یہ کہ اس پر قبضہ ہو جائے گا, دوسرا آ جائے گا اس پر. کوئی میدان خالی مت چھوڑو. جنگ احد کے اندر خداوند تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ فرما دیا کہ ہر وہ طبقہ جو اپنی ذمہ داری کا میدان چھوڑ کے مال غنیمت بٹورنے چلا جائے, وہ صرف میدان سے نہیں بھاگتا بلکہ دین سے باہر ہو جاتا ہے. ترک دین ہے, خدا کے نزدیک یہ ترک دین ہے. اگر آپ کو مسجد میں ہونا ضروری ہے, مسجد میں ہونا آپ کی ذمہ داری ہے, اگر مسجد میں نہیں آئے تو یوں نہیں کہ مسجد خالی چھوڑی ہے, دین خالی چھوڑ دیا آپ نے. اگر آپ کو تعلیم کے میدان میں ہونا ضروری ہے, تعلیم کا میدان اگر آپ نے خالی چھوڑ دیا تو یہ صرف میدان تعلیم ترک نہیں کیا, دین چھوڑ دیا آپ نے. جو میدان جس کے اندر ہمیں ہونا چاہیے وہاں رہنا چاہیے. کربلا میں جو شہداء موجود تھے عظیم, سید الشہداء جو فرماتے ہیں کہ اتنے عظیم صحابہ کسی کو نہیں دیے خدا نے. عزیزان کربلا میں عجیب شخصیات و ہستیاں تھیں, ہر ہستی کربلا کے اندر اتنی باعظمت ہستیاں ہیں. کربلا کے شہداء و اسرا اور وہ مجاہدین و جان برکف, الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ان کی عظمت کے سامنے جب انسان ظاہر ہوتا ہے, اظہار عجز کرتا ہے, اظہار ناتوانی کرتا ہے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کی عظمت کو سراہنے کے لیے. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیبیاں جو کربلا میں آئیں یہ مجبوری کی وجہ سے آ گئیں, چونکہ ہم نے کربلا کو صرف سنا ہے, جن کو بھی کہا تھا نا کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے, وہ فقط سنا ہے, غور نہیں کیا. ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حضرت زینب کربلا میں آئیں کس لیے آئیں, سید الشہداء کی محبت میں آ گئیں. یعنی بہن بھائی میں اتنی محبت تھی کہ یہ محبت ان کو لے آئی میدان کربلا میں. نہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی بی کو شدید محبت بھیا سے تھی اور حسین کو شدید محبت بہن سے تھی, ایک وصف ناپذیر محبت تھی دونوں کے اندر. لیکن جناب زینب کو فقط محبت لے کر نہیں آئی, فقط محبت لے کر نہیں آئی, کیا چیز لے کر آئی؟ ذمہ داری. جناب زینب کو احساس ذمہ داری لے کر آیا ساتھ, اپنا عہد نبھانے کے لیے بی بی ساتھ آئیں. یعنی یوں تو نہیں کہ دین بچانا صرف مردوں کا کام ہے, وہ خواتین کا کام فقط گھروں کے کام کرنا ہے. ابھی یہ دوستان انہوں نے مجلس خواتین کی رکھی ہوئی تھی کہ شام کو خواتین کی مجلس ہوگی, میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ خواتین کا دین الگ ہے, مردوں کا الگ ہے, کہ مردوں کو الگ دین سکھاؤ, عورتوں کو الگ دین. خدا نے ایک قرآن نازل کیا عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی, ایک دین خدا نے بنایا ہے. مردوں کی کربلا بھی وہی ہے, عورتوں کی کربلا بھی وہی ہے, دو کربلا نہیں تھی. حضرت زینب کا کام فقط کربلا میں اس خیمے میں جس میں کچن بنا ہوا تھا, باورچی خانہ نہیں چلا رہی تھی حضرت زینب, صرف خواتین کا ایک کردار ہے, خواتین کی ذمہ داریاں ہیں, خواتین کو بھی ایک میدان کے اندر حاضر رہنے کی ضرورت ہے. حضرت زینب ذمہ داری اپنی ادا کرنے کے لیے آئیں, نہ یہ کہ حسین ذمہ داری ادا کرنے آئے اور جناب زینب فقط ان کی محبت میں ساتھ آ گئی. محبت شدید تھی, محبت سے زیادہ احساس ذمہ داری تھا اور اپنی ذمہ داری نبھائی, اور اتنی دشوار نبھائی کہ اگر غور کریں ہم تو حسین سے زیادہ سخت ذمہ داری زینب کی تھی. یہ ہستیاں جو کربلا میں تھیں ان کے بارے میں غور کریں, یہ کیوں آ گئی کربلا میں؟ مجبوری کی وجہ سے نہیں آئی. سید الشہداء نے آخری وقت تک چراغ بجا کر سب سے کہا چلے جاؤ. ہم عموماً شہداء کربلا کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے. حضرت عباس علمدار یونی کہ صرف سید الشہداء کی محبت میں کربلا آ گئے, بلکہ امام علیہ السلام نے شب عاشور بھی کہا حضرت عباس سے کہ آپ بھی جاؤ, آپ کے بھائی بھی چلے جائیں, ام البنین کے بیٹے, روز عاشور بھی کہا بھیا آپ جا سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ ایک ذمہ داری حضرت عباس کو بھی معلوم تھا, میری ایک ذمہ داری ہے یہاں پر, اس میدان میں میرا ہونا ضروری ہے. کربلا کے اندر ایک بوڑھے تھے, ہمیں یہ سناتے ہیں زاکرین کے سب سے بوڑھے حضرت حبیب ابن مظاہر تھے. نہ, سب سے بوڑھے شخصیت حضرت ابیب ابن مظاہر کے قبیلے کی ایک اور شخص تھے جن کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، ظاہر 112 یا 110 سال کی عمر کے تھے، 100 صدی سے زیادہ بوڑھا مجاہد کربلا میں آیا۔ کس لیے آیا؟ جنگ لڑنے کے لیے، اس کی تو عمر نہیں ہے جنگ لڑنے کی۔ جب یہ میدان میں جانے لگے یہ بزرگوار، 3 کپڑے منگوائے انہوں نے، 3 کپڑے کی پٹیاں، ایک پٹی سے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کے یہ بھویں لٹک کے آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ میری بھویں اوپر اٹھا کے اوپر کپڑے سے پٹی باندھو تاکہ میں آنکھیں کھول کے دیکھ سکوں، اتنے بوڑھے تھے۔ ایک پٹی سے کہا میری کمر کس کے باندھو تاکہ سیدھی کروں، گھوڑے کے اوپر سیدھا بیٹھ سکوں، اور تیسرے کپڑے سے کہا کہ مجھے گھوڑے پر بٹھا کر میرے پاؤں نیچے سے باندھ دو تاکہ گر نہ جاؤں گھوڑے سے، تاکہ گر نہ جاؤں۔ خوب اس بزرگوار سے کو پوچھے کہ اس عمر میں آپ کو کربلا آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نہ نیزہ اٹھا سکتے ہیں، نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، نہ تیر چلا سکتے ہیں، آپ جو کمر سیدھی نہیں کر سکتے، آپ کے جو آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ جو گھوڑے پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کربلا میں کیوں آئے؟ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ اس میدان میں میرا ہونا ضروری تھا، میری ذمہ داری تھی یہاں پر آنا۔ جنگ لڑنا ایک الگ ذمہ داری ہے، میدان میں حاضر رہنا ایک الگ ذمہ داری ہے۔ میں جنگ نہیں لڑ سکتا لیکن میدان میں تو حاضر رہ سکتا ہوں، میں اپنے حضور سے، اپنے ہونے سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جس حالت میں بھی ہو میدان ترک نہیں کرنا، نہ واقعات میدان چھڑائیں، نہ خبریں میدان چھڑائیں، نہ اتفاقات میدان چھڑائیں، نہ کوئی مداری اور شعبد آباز میدان چھڑائیں، نہ شبہ اور شک میدان چھڑائیں، نہ افواہیں میدان چھڑائیں۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اگر امت نے میدان نہ چھوڑا ہوتا حسین کربلا میں تنہا نہ مارے جاتے۔ سلے امام حسن، آج شہادت سبت اکبر بھی ہے، سلے امام حسن کھولا نہیں گیا، یہ موضوع، یہ بھی ایک راز ہے تاریخ کا جسے کھولا نہیں گیا۔ امام حسن نے کیوں صلح کی؟ اس لیے صلح کی عزیزان کہ وہ لوگ جن کو میدان میں امام کے ہمراہ حاضر ہونا چاہیے تھا وہ حاضر نہیں تھے، کچھ لوگ میدان چھوڑ گئے، کچھ لوگ میدان چھوڑ گئے۔ کون چھوڑ کے گئے؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار اعلی، جس کو امام نے خود سپہ سالار اعلی بنایا تھا، عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی، چچا زاد بھائی اپنا، امام حسین علیہ السلام کا، امام حسن علیہ السلام کا چچا زاد بھائی عبیداللہ، امام نے اس کو اپنی فوج کا سربراہ بنایا اور اسے لشکر دے کر روانہ کیا کہ جنگ صفین کا نامکمل مقصد تکمیل کرنا ہے۔ کئی ہزار کی فوج دے کر امام نے اس کو روانہ کیا محاذ پر شامی فوج کے مقابلے میں، اور خود امام کوفہ میں رکے کہ میں باقی ماندہ فوج لے کر پہنچ رہا ہوں، تو میرا انتظار کر۔ یہ شخص وہاں پہنچا، جو یہ شخص پہنچا وہاں پر شام کی طرف سے آفر آئی، پورا وفد آیا، اس سے آ کر ملا امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے سالار سے آ کر ملا، اور اسے آ کر 3 آفر کی، ایک دیناروں سے بھری ہوئی تھیلیاں لائے تھے ساتھ، لاکھوں دینار کا، یہ آدھی تھیلیاں ہیں، آدھا پیسہ ہے، آدھا پیسہ ملے گا جب تو شامی فوج میں جا کر ملحق ہو جائے، امام حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دے، شامی فوج سے آ کر مل، آدھا پیسہ وہاں ملے گا تجھے۔ وہ سونے کی اشرفیاں دیکھ کر ایمان متزلزل ہو گیا۔ دوسرا وعدہ یہ دیا گیا اس کو کہ تو ایک کمزور فوج کا سپہ سالار ہے، شامی فوج مضبوط فوج ہے، عنقریب اس کا غلبہ ہو جائے گا اور پوری مملکت کی فوج ہو جائے گی، تو ابھی کوفہ کی فوج کا سربراہ ہے، جب شام کی فوج کا تجھے سربراہ بنایا جائے گا تو پوری مملکت کی فوج کا سربراہ ہوگا، کمانڈر ان چیف ہوگا، اور یہ عہدہ تیرے لیے خالی پڑا ہوا ہے، تو امام کو چھوڑ کے آ کے شام سے مل جا امیر شام سے، تجھے لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا جائے گا. تیسرا وعدہ یہ کہا کہ خوبصورت ترین لڑکی شام کی امیر شام کے خیمے میں بیٹھی ہوئی تیرا انتظار کر رہی ہے. تو جا اس خیمے میں, جو ہی تو داخل ہوگا تجھ سے نکاح کر دیا جائے گا اس لڑکی کا, اس عورت کا. یہ تین وعدے, منصب, پیسہ اور عورت, یہ تین وعدے اس کو دیے گئے. وہ فوج سمیت, فوج سمیت چلا گیا, جا کر مل گیا امیر شام سے, جا ملا. اب امام کے پاس پیچھے کیا چارہ رہ گیا تھا؟ جب چچا زاد بھائی اپنا, جب فوج کا سپہ سالار اعلی دشمن اس کو خرید لیتا ہے ان تین وعدوں سے, اب امام صلح نہ کرے تو اور کیا کریں؟ یہ بہت دردناک ہے صلح امام حسن. کربلا جتنی دردناک داستان ہے. میدان چھوڑ گئے, مال غنیمت کھانے چلا گیا. عزیزان, جتنے آئمہ نے دکھ دیکھے ہیں وہ سارے اسی وجہ سے کہ وہ امت جس کو میدان میں آئمہ کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے تھا وہ حاضر نہیں تھے. کربلا میں امام تنہا آ گئے, جن لوگوں کو کربلا میں حاضر ہونا چاہیے تھا وہ حاضر نہیں تھے. وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے, کوئی عبادتوں میں لگا ہوا تھا, کوئی کاروبار میں لگا ہوا تھا, کوئی بزنس میں لگا ہوا تھا, کوئی اپنے گروہ اور حزب میں لگا ہوا تھا. جس میدان میں ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں تھے. یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے. سنا ہوا ہے نا یہ واقعہ, امام کے 4000 شاگرد تھے. ایک شخص آیا جب بنو امیہ ختم ہو گئے اور بنو عباس قبضہ کر رہے تھے اقتدار پر, اسی وقت, یہ امام ششم کے زمانے میں تھا, اسی وقت ایک شخص آیا اور آ کر امام کو کہنے لگا کہ آپ اٹھے قیام کریں اور حکومت آپ کی ہے, خلافت آپ کی ہے, امامت آپ کی ہے, آپ کیوں نہیں اٹھتے, اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں, 4000 شاگرد ہیں فقط امام کے, لیکن امام فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. وہ شخص کہتا ہے امام مجھے لے کر مدینے سے باہر چلے گئے اور ایک جگہ پر جا کر سواریوں سے اترے, ہم گھوڑے سے اترے, اور امام نے ایک ریوڑ چل رہا تھا بکریوں کا, امام نے اس ریوڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اس ریوڑ جتنے آدمی میرے پاس ہوتے میں قیام کرتا. وہ راوی کہتا ہے میں نے وہ بکریاں گنی, وہ بکریوں کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے, وہ بکریوں کے 17 بچے تھے, 17 بچے. جس امام کے 4000 شاگرد ہوں اس کے پاس 17 سپاہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں درس, امام کے پاس آ کر علم دین پڑھ رہے ہیں, فقہ و شریعت پڑھ رہے ہیں, یہ مسئلے پوچھ کر, وضو نماز کا مسئلہ پوچھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ کیوں دین پڑھ رہے ہیں؟ یہ دین اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ تقریریں کر سکیں, مجلسیں کر سکیں, مدرسے چلا سکیں, پیش نمازیاں کر سکیں. امام صادق کا ساتھ دینے کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے, میدان میں حاضر ہونے کے لیے نہیں پڑھ رہے تھے, اپنے بزنس کے لیے پڑھ رہے تھے. 4000 شاگرد, 17 حاضر نہیں ہے ساتھ دینے کے لیے. آئمہ اگر زندانوں میں رہے ہیں, تنہا رہے ہیں, گناہ کس کا تھا؟ قرآن جو فرما رہا ہے ایک بڑا خطرہ, توجہ فرمائیں, خدا نے بڑا خطرہ متوجہ کیا کہ اے لوگوں تم نے خبر سنی ہے کہ رسول شہید ہو گئے, رسول شہید ہو گئے, تم دین کیوں چھوڑے جاتے ہو؟ تم دین کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میدان کیوں خالی کرتے ہو؟ تم میدان کیوں ترک کر رہے ہو؟ تم یہ خطرہ اس لیے بتایا کہ ہمیشہ اس کی وجہ سے شکست کھاؤ گے تم, اس کی وجہ سے نقصان ہوگا تمہارا. آج بھی عزیزان ہم اتنی کثرت سے ہیں, لیکن یہ ساری کثرت, جس طرح کربلا کے وقت کتنے مسلمان تھے, کتنے شیعہ تھے کربلا کے وقت, کربلا کا جب واقعہ پیش آیا کتنے شیعہ تھے دنیا میں, آیا وہ 72 شیعہ تھے فقط؟ آخر آپ بھی آج تک سنتے رہے ہیں نا مجالس, آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے اس وقت کتنے شیعہ ہوں گے کربلا دنیا میں؟ مکہ میں کتنے شیعہ تھے، مدینہ میں کتنے شیعہ تھے، بصرہ میں کتنے شیعہ تھے، کوفہ میں کتنے شیعہ تھے. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، سارے مسلمان کلمہ گو، شیعہ کتنے تھے اس وقت، یہ شیعہ کہاں تھے اس وقت، یہ کہاں تھے اس وقت. یہ شیعہ اس وقت خدا کو اسی جگہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ خدایا سید شباب اہل الجنہ کا واسطہ یہ کہ ہمیں جنت دے، حسین کا واسطہ دے کر جنت کے چکر میں پڑے ہوئے تھے، خود حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ شیعہ کہاں تھے اس وقت، مشکل یہ تھی ان لوگوں کی، یہ مسجدوں میں تھے، کعبہ میں تھے، حرم رسول میں تھے، جس میدان میں ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں تھے. آج ہم اپنی حالت دیکھیں، ہم ہر جگہ ہیں، ہم ہر جگہ موجود ہیں، لیکن جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، جہاں ہونا چاہیے وہاں نظر نہیں آتے. رحلت رسول اللہ کے بعد یہی اتفاق پھر رونما ہوا جو احد میں ہوا تھا. غدیر میں رسول اللہ نے اعلان کیا اپنے بعد نظام کا اور ولایت کا. غدیر میں سن بھی لیا، بخن بخن بھی کیا. بخن بخن واہ واہ کو کہتے ہیں، مبارک کو نہیں کہتے. یہ غلط ترجمہ کیا جاتا ہے ممبروں سے کہ بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے مبارک ہو، مبارک نہیں ہے. بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ. سنتے رہتے نا کہ رسول اللہ اعلان کرتے ہوئے تھوڑا جھجک رہے تھے، ولایت کا اعلان کرتے ہوئے جھجک رہے تھے. خداوند نے کہا کہ اے رسول گھبراؤ نہیں، اعلان کرو، پریشان نہ ہو، اعلان کرو. رسول اللہ کو کیا پریشانی تھی اس وقت؟ رسول اللہ کو یہی پریشانی تھی کہ اے پروردگار، میں ولایت کا اعلان کر دیتا ہوں، لیکن انہوں نے اگر صرف واہ واہ پر ٹرخا دیا ولایت کو، اور ساری عمر یہ واہ واہ ہی کرتے رہے ولایت پر، اور ان کو سمجھ میں ہی نہ آیا. درود پڑھیے محمد والے محمد. انتظام کوئی؟
جی جی ڈنر آن کر.
بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے. رسول اللہ کو یہی خطرہ تھا کہ یہ یہاں واہ واہ کر کے یہ اٹھ کے چلے جائیں گے. اور ولایت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ واہ واہ نہیں ہے. کہ کیا سنت وہاں قائم ہوئی واہ واہ کی، کہ آج تک ولایت کو صرف واہ واہ نصیب ہو رہی ہے، واہ واہ سے آگے نہیں بڑھے. اس کی پریشانی تھی رسول اللہ کو کہ واہ واہ سے آگے بھی بات بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، ولایت کا نظام بھی ایک دن لاگو ہوگا نہیں ہوگا، ولایت نافذ بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہی خطرہ تھا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ خطرہ سچ نکلا، وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. جب رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، جناب سیدہ شہر مدینہ میں ہر دروازے پر گئیں، مدینے کے ہر دروازے پر دستک دی، کسی نے دروازہ نہیں کھولا. چونکہ انہیں پتا تھا کہ آج فقط زہرا ہی آ سکتی ہیں، آج کوئی اور نہیں آئے گا. دروازہ نہیں کھولا, جنہوں نے دروازہ کھولا ان سے سیدہ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتی ہمارے لیے تلوار اٹھاؤ, میں صرف یہ کہتی ہوں گواہی دے دو آ کر, ایک حدیث ولایت کی پڑھ کے سنا دو جو تم نے غدیر میں سنی تھی. کتنا وقت گزرا تھا؟ 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو حدیث غدیر بیان ہوئی, حدیث ولایت بیان ہوئی. 28 صفر 11 ہجری کو رسول اللہ کی رحلت ہو گئی. 2 مہینے 10 دن, 2 مہینے 10 دن کی بات تھی. 2 مہینے 10 دن بعد نبی کی بیٹی جا کر انہیں کہتی ہے آ کر وہ حدیث سنا دو ولایت کی, سنانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو آج 1400 سال بعد حدیث ولایت کون سنائے گا ہمیں؟ ماجرا ولایت بہت مظلوم ہے, ولی بہت مظلوم ہے. اس دن جناب سیدہ نے وہ سنت قائم کی. عموماً کہا جاتا ہے نا کہ جب وہ لوگ آئے, لین آئے در بتول پر جلانے کے لیے, آواز دی, لوگ پوچھتے ہیں علی کیوں نہیں آئے باہر, کیوں بنت نبی آئے؟ علی آئے, اٹھنا چاہا, قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا, زہرا نے بٹھا دیا, اے علی آپ نے بڑے مار کے مارے ہیں, آپ نے بڑی جنگیں جیتی ہیں, بدر آپ نے جیتی, احد آپ نے جیتی, خندق آپ نے لڑی, خیبر آپ نے لڑی, حنین آپ نے لڑی, ساری جنگیں لڑی, اے علی آج زہرا کا میدان ہے, یہ میدان یہ میری جنگ ہے, میں تنہا یہ جنگ لڑوں گی اور ایسے لڑوں گی کہ قیامت تک سب کو یاد رہے. اور بی بی نے تنہا وہ جنگ لڑی. عزیزان اس دن زہرا کیوں باہر آئی؟ یہ بتانے کے لیے, خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی ولایت کو ضرورت پڑ جائے اور کوئی بھی موجود نہ ہو تم تنہا رہ جاؤ, ایک بی بی بھی اٹھ کر میدان میں آ جائے, میدان کو خالی نہ چھوڑنا. زہرا آ گئی میدان کے اندر, آ گئی میدان کے اندر, آ کر کیا کہا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے کسی کا ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا. یہ لعین آ گئے, آ کر دھمکی دی کہ اگر در نہیں کھلا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. دھمکی دے کر پھر انتظار نہیں کیا, دروازے کو آگ لگا دی. آگ کے شعلے در زہرا سے اٹھ رہے ہیں. کون سا در؟ وہ در جس پر نبی آ کر آیہ تطہیر پڑھا کرتے تھے, وہ دروازہ جہاں پر فرشتے آ کر اجازت لیا کرتے تھے. آج اس در سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. ابھی در جلنے بھی نہیں پایا تھا, ایک لعین نے ٹھوکر مار کے دروازہ گرا دیا. دروازے کا گرنا تھا, پشت در سے آواز آئی, الیہ الیہ یا فضا, اے فضا آئیے, محسن شہید ہو گئے. فضا آتی ہے, جناب سیدہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ فضا ذرا اپنا کان نزدیک کرو. کان نزدیک کیا, ایک سرگوشی کی فضا کے ساتھ. کیا سرگوشی کی؟ فضا خبردار, علی کو معلوم نہ ہونے پائے زہرا زخمی ہو گئی ہے. کیوں معلوم نہ ہونے پائے؟ اس لیے کہ علی بہت مظلوم ہے, علی تنہا ہے. اگر علی کو معلوم ہو جائے ایک ہی حامی تھی اور وہ بھی زخمی ہو گئی, علی کو احساس تنہائی ہو جائے گا. زہرا زخمی ہو گئی, میدان نہیں چھوڑا, میدان نہیں چھوڑا. اور پھر اس کے بعد وہ لعین آئے, آپ کے مولا کو لے کر چلے گئے. کس طرح سے لے کر گئے یہ بیان نہیں کر سکتا, بس اسی سے سمجھ لو کہ اس طرح سے لے کر جا رہے تھے کہ جب سیدہ کے قریب سے گزرے تو اپنے پہلو کا درد بھول گئی, اپنا ہاتھ اٹھا کر علی کے دامن پہ ڈال دیا اور اس مضبوطی سے پکڑا. وہ لعین یہ کہتا ہے کہ میں نے زہرا کا ہاتھ چھوڑانا چاہا, علی کو اپنی طرف کھینچا, زہرا ریت پہ کھنچتی چلی آئی, علی کا دامن نہیں چھوڑا. یہ کہتا ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا, میرے قریب کنفذ کرا تھا, میں نے کنفذ کا تازیہ ڈالیا, اس زور سے دست اطہر زہرا پہ مارا کہ ہاتھ چھوٹ گیا.